السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستانی فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب سے بھارتی سرحدی سیکیورٹی فورس کی بلا اشتعال فائرنگ سے ایک معمر شخص ہلاک ہو گیا ہے. پشاور میں کل ایک مسجد پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 22 ہو گئی ہے. تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا. پاکستان کے قبائل علاقے خیبر ایجنسی میں ہفتے کی صبح انسداد پولیو مہم کی ٹیم پر ہونے والے ایک حملے میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا. مقامی ذرائع کے مطابق لنڈی کوتل کے علاقے لوئی سلمان میں انسداد پولیو مہم کے رضاکاروں کو لے جانے والی ایک گاڑی پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کی جس میں گاڑی کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا. پولیو رضاکار زخمی ہوا ہے جسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. صوبہ بلوچستان میں نوشکی کے قریب چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے قافلے کے قریب ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا گیا ہے جس میں چیف جسٹس محفوظ رہے جبکہ ایک گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا ہے. بھارت میں دلی کی ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں تاریخی فتح حاصل کرنے والی جماعت عام آدمی پارٹی کے اروند کیجریوال نے وزارت اعلی کے منصب کا حلف اٹھا لیا ہے. اس موقع پر کیجریوال نے کہا کہ حالیہ دنوں میں گرجا گھروں پر حملے دیکھنے میں آئے اور ان کی انتظامیہ فوری طور پر ایسے اقدامات کرے گی جس سے دارالحکومت میں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے گا. 70 رکنی اسمبلی میں عام آدمی پارٹی کے پاس 67 نشستیں ہیں. یوکرین میں ہفتے کے روز یوکرین کی افواج اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان شدید لڑائی ہوتی رہی جس کے چند گھنٹے بعد فائر بندی کا اطلاق ہو رہا ہے جس کا مقصد تنازع کو ختم کرنا ہے. فائر بندی مقامی وقت کے مطابق ہفتے کے نصف شب سے لاگو ہو رہی ہے جس سے کچھ روز پہلے یوکرین، روس، فرانس اور جرمنی کے لیڈروں نے بیلاروس کے دارالحکومت مینسک میں فائر بندی پر اتفاق کیا تھا. مشرقی یوکرین میں جمعے کے روز ہونے والی لڑائی اہم مقام ڈیبالٹسیو میں ہوئی اور کم از کم 26 افراد ہلاک ہوئے جن میں یوکرین کے فوجی اور شہری شامل ہیں. ایران کے رہبر اعلی اور امریکہ کے صدر کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوا جبکہ دونوں فریق ایک جوہری سمجھوتا طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دا وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں جو جمعے کے روز شائع ہوئی بتایا گیا کہ آیت اللہ علی خامنائی نے امریکہ کے صدر براک اوباما کے استفسارات کا جواب دیا ہے. ایران کے ایک سفارتکار نے شناخت نہ دینے کے وعدے پر دا وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا ہے کہ رہبر اعلی کا مسٹر اوباما کو لکھا جانے والا جواب تعظیمانہ ہے، تاہم اس میں کسی نوعیت کا وعدہ نہیں کیا گیا. امریکہ میں گزشتہ ہفتے ایک مشتعل ہمسائے نے جن 3 امریکی مسلمانوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا ان کے خاندان، مقامی پولیس اور وفاقی تفتیش کاروں کی مشترکہ جانچ میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا جا رہا ہے. صدر براک اوباما نے مشرقی ریاست شمالی کیرولائنا میں کالج کیمپس کے قریب ہونے والی ہلاکتوں کی مذمت کرتے ہوئے ایک تحریری بیان میں کہا کہ امریکہ میں کسی کو بھی اس بات پر ہدف نہیں بنانا چاہیے کہ وہ کون ہے، کس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اور کیسے عبادت کرتے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں طویل عرصے سے پارکنگ پر جاری تنازع ان ہلاکتوں کا باعث بنا، جبکہ خاندان زور دے رہے ہیں کہ اس کیس کی چھان بین نفرت پر مبنی جرم کے حوالے سے کی جائے. 46 سالہ ہمسائے کریگ سٹیفن ہکس کو فرسٹ ڈگری قتل کا الزام دیا گیا ہے اور وہ ضمانت کے بغیر تحویل میں ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے ایک منصوبے کا خاکہ پیش کیا ہے جس کے تحت اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ زیادہ بچے اسکول سے فارغ و تحصیل ہوتے وقت کالج اور کیریئر کے لئے مکمل طور پر تیار ہوں. مسٹر اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ گزشتہ ہفتے پتہ چلا ہے کہ امریکہ میں ہائی اسکول سے فارغ و تحصیل ہونے والوں کی تعداد ریکارڈ حد تک رہی، لیکن صدر اوباما نے کہا کہ طالب علم اپنے پیشروؤں کے مقابلے میں 21ویں صدی کی معیشت میں اس وقت بہتر ثابت ہوں گے اگر اپنے سے آنے والوں کے مقابلے میں بہتر طور پر تعلیم یافتہ ہوں. نائجیریا کے شمال مشرقی شہر گومبے میں دہشت گرد گروپ بوکو حرام نے دھاوا بول دیا. شہر سے فرار ہونے والے مکینوں نے بھاری فائرنگ کی اطلاع دی. فوری طور پر جانی نقصان کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا. بوکو حرام نے جمعے کے روز چاڈ میں پہلی مرتبہ حملہ کیا جو اس کی بڑھتی ہوئی بغاوت کا حصہ ہے جس کی لپیٹ میں اب تک 4 ملک آ چکے. چاڈ کے عہدیداروں نے بتایا کہ نگوبوا دیہات میں صبح کے ابتدائی اوقات کے دوران تشدد میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہوئے جن میں دیہات کا سربراہ بھی شامل ہے. عہدیداروں کے مطابق عسکریت پسندوں نے 4 موٹر بوٹس میں جھیل چاٹ کو عبور کیا تھا. اقوام متحدہ نے کہا کہ اس نے جمہوریہ کانگو میں ایک باغی گروپ کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے اپنی اعانت باضابطہ طور پر ختم کر دی کیونکہ جمہوریہ کے جو جنرل اس کی قیادت کر رہے تھے انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے. اور کرکٹ کے عالمی کپ کے افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 98 رن سے شکست دے دی ہے. خبریں ختم ہوئیں. اب آپ پروگرام سنیں گے ان دا نیوز. پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل.
پروگرام دی نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. سامعین، آج جو ہم آغاز کریں گے اپنے اس پروگرام کا پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے. جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہے کہ پاکستانی فوج کا دعویٰ یہ ہے کہ راولا کوٹ سیکٹر میں بھارتی فوجی فائرنگ سے ایک 60 سالہ شخص ہلاک ہو گیا ہے. بھارت کی جانب سے تاحال اس سلسلے میں کوئی تبصرہ نہیں ہوا ہے. سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے اس بارے میں. ہمارے ساتھ اس وقت دہلی سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب پرتاپ سومبنشی صاحب، جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں انڈین ایک کے، ممتاز تجزیہ کار ہیں. اور لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، ایک انتہائی ممتاز تجزیہ کار. پرتاپ سومبنشی صاحب، پہلے میں آپ سے سوال کروں گا کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ کل ہی بات ہوئی ہے وزیر اعظم نواز شریف کی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی، کہ وہ اپنے خارجہ سیکرٹری کو بھیج رہے ہیں اور وزیر اعظم نے شریف نے اس کا استقبال بھی کیا ہے، آج پھر اچانک یہ کشیدگی اور یہ لڑائی شروع ہو گئی. کیا ہو کیا رہا ہے؟ آخر کیا صورتحال بن رہی ہے؟
جی ہاں، میں بھی جیسے یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہندوستان میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں ادھر سے کچھ ہوا ہے اور وہاں پہ فائرنگ میں ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن جیسا ہم چاہے انٹرنیٹ پہ دیکھیں یا اور جو سورس آف انفارمیشن جو ہوتی ہیں اس سے پائیں کہ 60 سال کے وہاں پے محمد اسلم ہیں کوئی، ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی. تو یہ دونوں طرف سے چیزیں چلتی رہتی ہیں جو کہ غلط ہیں. ادھر بھی ہر تیسرے چوتھے دن تصویریں یہاں کے اخباروں میں چھپتی ہیں کہ ادھر سے گولے آئے اور ان جو گولے کے جو حصے ہوتے ہیں، ٹکڑے ہوتے ہیں، اس کی تصویریں لے کے اور یہاں کے ایجنسی جاری کرتی ہیں، نیوز پیپر میں چھپتا رہتا ہے. تو اب اس پرٹیکولر معاملے کے بارے میں میری بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے کہ یہ اب معاملہ کیا ہے، لیکن ابھی جیسا آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ کرکٹ ڈپلومیسی کے ذریعے ہو رہا تھا کہ سائلنس ٹوٹے گا. اور کل انہوں نے ٹیلی فون کر کے بدھائی دی، پھر یہ ہوا کہ اب جو ہے فارن سیکرٹری یہاں سے جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے یہ جو بارڈر کا میں ہے بہت ہی پیچیدہ گڑبڑ. اور جان تو آپ دیکھیے، میں تو اس میں ہوں کہ کہیں بھی جائے اور کسی کی بھی غلطی سے جائے تو بہت ہی بری سی استھتی ہے.
ڈاکٹر حسن عسکری، یہ فرمائیے کہ ایک جانب تو دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے، سیکرٹری خارجہ کو بھیجا جا رہا ہے، کرکٹ ڈپلومیسی کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری جانب مسلسل سرحدوں کے اوپر یہ گڑبڑ ہے، راولا کوٹ میں ہوا، ایل او سی پر مستقل فائرنگ ہو رہی ہے، باؤنڈری لائن پر ہو رہی ہے. یہ ہے کیا قصہ آخر انٹرنیشنل لیول پر؟ اور ایک ایسے وقت میں جبکہ اوباما صاحب ہندوستان سے ہو کر آئے ہیں، پھر انہوں نے وزیر اعظم شریف کو بھی فون کیا ہے، اور اس سلسلے میں امریکی وزارت خارجہ نے بھی مثبت رد عمل کا اظہار کیا تھا کہ بھارت کے سیکرٹری خارجہ دورے پر آ رہے ہیں، تو یہ ہو کیا رہا ہے آخر؟
دیکھیے، انڈیا پاکستان کے ریلیشن میں اس قسم کے کانفلکٹ آپ کو نظر آتے ہیں کہ ایک نئی انیشیٹو ہمیں اس وقت ابھرتا ہوا کچھ نظر آتا ہے کہ غالباً شاید انڈیا کے فورن سیکرٹری پاکستان آئے، جو کہ انڈین پرائم منسٹر نے یہ بات کہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرانی پالیسی ہے وہ ابھی تک مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی. پرانی پالیسی یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ جو ہے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، اس کی فریکوینسی کم ہو گئی ہے. اگر آپ پیچھے چلے جائیں اگست 2014 سے تو فریکوینسی زیادہ تھی، اب فریکوینسی کم ہو گئی ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اولڈ پالیسی ہے کہ پریشر بلڈ کرنا، اور یہ بحث تو کوئی ریزلٹ نہیں نکالے گی. کس نے شروع کیا، کوئی بھی شروع کرے ہیں تو پھر دونوں طرف سے فائرنگ ہوتی ہے اور دونوں طرف ہلاکتیں ہمیں جو ہے انسیڈنٹ رپورٹ ہوتے ہیں. انڈیا میں بھی لوگ مرتے ہیں، پاکستان کے بارڈرنگ ایریا میں بھی لوگ مرتے ہیں. تو یہ اولڈ پالیسی ہے جو پچھلے سال سے چل رہی تھی، ابھی تک اس کو بند نہیں کیا گیا، لیکن نیا انیشیٹو ہمیں ابھرتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھنا ہے کہ وہ کیا شیپ کرتا ہے. اس وقت جو ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو گورنمنٹس ہیں دونوں طرف کی، وہ اگر کلیئر انسٹرکشنز آرمی کو دے دیں تو میرا خیال ہے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ پیس ہو سکتا ہے. کیونکہ آخر نومبر 2003 سے لے کر 2012 کے اینڈ تک مور اور لیس پیس رہا ہے یہاں. پھر 2013 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً پرابلمس ہیں. تو ایک پولیٹیکل ڈیسیجن کی ضرورت ہے دونوں سائڈ پہ، وہ میرا خیال ہے ابھی نہیں ہوا. جو نیا انیشیٹو آ رہا ہے وہ بھی اب کلیئر نہیں ہے. اس میں تو یہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انڈیا پاکستان تمام کنٹینشس ایشو ڈائیلاگ شروع کرے. اس میں امریکہ کی پالیسی تو ہمیشہ سے رہی ہے کہ انڈیا پاکستان بات کریں, آپس میں ٹاکس کریں. انڈیا نے, امریکہ نے پہلے بھی کہا ہے, اب بھی کہا ہے, انڈیا سے بھی کہا ہے, مودی صاحب کو بھی کہا ہے, پاکستان حکومت کو بھی یہ بات جو کہی ہے. دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ جو دہلی کا الیکشن کا رزلٹ ہے اس سے بھی بی جے پی کے رویے میں تھوڑی سی سافٹنگ آئے گی, کیونکہ بی جے پی کی جو سوئنگ تھی وہ دہلی کے الیکشن سے بالکل ہمیں ریورس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس کے بعد بھی تھوڑا سا ریئلزم میرا خیال ہے بی جے پی کی پالیسی میں اب آ جائے گا. تو امید تو یہی کرنی چاہیے کہ یہ ڈائلاگ کو شروع کر لے, اس کے بعد ڈائلاگ چلتا رہے گا, مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ تو بات کی بات ہے, لیکن لائن آف کنٹرول پہ پیس کا ہونا اور کچھ نہ کچھ ڈائلاگ کا چلنا انڈیا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے.
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیں تو جب بھی بی جے پی اقتدار میں آئی ہندوستان میں پاکستان کے ساتھ, تو اس دور کی نسبت جہاں جب وہاں کانگریس اقتدار میں رہی ہے تعلقات بہتر رہے, تو اس مرتبہ کچھ یہ الٹا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.
دیکھیے وہ میرا خیال یہ ہے کہ بی جے پی کی جو سکسیس تھی جنرل الیکشن میں 2014 کا جو انڈین جنرل الیکشن ہے وہ اس سکسیس سے زیادہ بڑی سکسیس تھی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. خیال تھا کہ کوالیشن گورنمنٹ جو ہے وہ بنے گی, تو اس کی وجہ سے بی جے پی میں اوور کانفیڈنس ہمیں نظر آیا. پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جو اسٹیٹ کے الیکشن ہوئے ہیں انڈیا کے اندر ان میں بھی بی جے پی نے کافی اچھا پرفارم کیا ہے. دو انسٹینسز ایسے ہیں جہاں بی جے پی کامیاب نہیں, باقی جگہ کامیاب رہی. اب دہلی میں آگے ایک فل سٹاپ ہمیں لگتا ہوا نظر آتا ہے, تو وہ ایک ٹرائس تھا. تو دلچسپ بات یہ تھی کہ بی جے پی نے ایک سائڈ پہ کارپوریٹ انڈیا ان کو سپورٹ کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بی جے پی نے اجازت دی کہ مڈل کلاس اور لوور کلاس کے اندر ہندوتوا یا ہندو ہارڈ لائن یا ہندو آئیڈینٹی سے انڈین آئیڈینٹی کو ڈیفائن کیا جائے, اس موومنٹ کو چلنے دیا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم جو ہے زیادہ نظر آئی. میرا خیال ہے کہ اب یہ بی جے پی کی پالیسی میں تھوڑا سا بیلنس پیدا ہوگا, اور جو ایکسٹریمزم ہمیں نظر آیا جس سے انڈیا کے اندر پرابلم پیدا ہوئی مائنورٹیز کے لیے, کرسچن کے لیے, مسلم کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ اب انڈیا دوبارہ اس بیلنس کی طرف جائے گی. یہ بی جے پی کی حکومت جہاں یہ ایکسٹریم ملیٹنسی کو, ریلیجیس فرور کو تھوڑا سا کنٹین کریں گے, اور اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو پاکستان سے ڈائیلاگ شروع ہو جائے گا.
اچھا سومنشی صاحب, جیسا کہ ابھی حسن اسکری صاحب نے بھی کہا کہ کیجریوال صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے, وہاں پر میں چاہتا ہوں کہ ان کی جو تقریر ہے خاص طور پر مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے, اس کا ایک جملہ ہے وہ سن لیتے ہیں, پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں.
ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, جین, ہم سب لوگ مل کے دیوالی بھی مناتے ہیں, ہم سب لوگ مل کے عید بھی مناتے ہیں, ہم سب لوگ مل کے کرسمس بھی مناتے ہیں, ہم سب لوگ مل کے سارے تیوہار مناتے ہیں, اور ہم سب لوگ مل کے بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ان ساری طاقتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو اس قسم کی راجنیتی کر رہے ہیں کہ اس قسم کی راجنیتی بند کیجئے, دلی کے لوگ اسے برداشت نہیں کریں گے. ہم دلی پولیس کے ساتھ مل کے دلی کو ایک ایسا شہر بنائیں گے جس میں ہر ہندو سرکشت محسوس کر سکے, ہر مسلمان اپنے آپ کو سرکشت محسوس کر سکے, ہر کرسچن اپنے آپ کو سرکشت محسوس کر سکے, ہر سکھ اپنے آپ کو سرکشت محسوس کر سکے, ہر دھرم ہر جاتی کا لوگ اپنے آپ کو سرکشت محسوس کر سکے.
سومنشی صاحب یہ بتائیے کہ حسن اسکری صاحب نے ابھی جو اشارہ کیا تھا کہ کیجریوال صاحب کے آنے کے بعد اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب انتہائی پاپولرٹی اور مقبولیت کی ہوا پر سوار ہیں, اور ایسا لگتا تھا کہ اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا پروسیس کو, لیکن کیجریوال صاحب نے جس طرح سے جیتی ہے سیٹیں وہاں پر اور وزیر اعلی بنے, وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟
بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے افضل صاحب, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جیتی نہیں ہے, آؤٹ آف 70-63 سیٹس, اور جو 3 سیٹ انہوں نے لوز کی ہے وہ 5,000-7,000 ووٹوں سے لوز کی ہے. ورنہ یہ ایک ہندوستان میں ایک دوسرے قسم کی ہسٹری بن جاتی کہ 70 میں ساری 70 مل گئی, اور وہ لوگ خود کہہ رہے تھے کہ جب 66 نمبر آگے بڑھنے لگی تو وہ کہہ رہے ہمارا دل بیٹھ گیا کہ یہ اتنی سیٹیں ہمیں کیسے مل رہی ہیں. یعنی لوگوں کا جو ایک بھروسہ تھا वो उनके ऊपर आया। और आप ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोट हैं वो शेयर कम नहीं हुए हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट थे वो इकट्ठा हो गए हैं। वो इकट्ठा हुए हैं कम्युनलिज्म के सवाल पे, वो इकट्ठा हुए हैं करप्शन के सवाल पे, वो इकट्ठा हुए हैं गुड गवर्नेंस के सवाल पे। इनमें अगर रिलीजियस फैक्टर हटा दें तो गुड गवर्नेंस को नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा शोकेस किया करते थे। इसका मतलब ये है कि जो नरेंद्र मोदी का शोकेस था गुड गवर्नेंस का, उसको चैलेंज मिल गया है। तो ये जो चैलेंज उनको मिला है, और ये अभी तक कांग्रेस के पास ये जिम्मा था कि वो इनके खिलाफ खड़ी होकर बात करे, क्योंकि कांग्रेस के भीतर करप्शन के बहुत सारे इश्यूज थे, इसलिए कांग्रेस उस तरह से बात कर नहीं पाई। तो अब ये नए लोगों की पार्टी आई, आप सोचिए ये जो असेंबली बनी है, इस असेंबली में एक दो एमएलए छोड़ दीजिए तो आउट ऑफ टोटल की टोटल जो असेंबली है वो नए लोगों की है। 25 26 22 लोग ऐसे हैं जिनको 40 दिन का तजुर्बा है असेंबली में, उसके अलावा कोई तजुर्बा नहीं है पिछली बार के अलावा। तो एकदम नए लोगों की है, 60% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 40 बरस से कम की है। तो आप देखें तो ये वो नए लोगों की राजनीति है जो, और ये अभी पूरे देश में मुझे लगता है कि एक जवाब के तौर पर फैली गई। और बीजेपी की चिंता ये नहीं है कि उनको दिल्ली में हार मिली, उनकी चिंता ये है कि ये जो एक बना हुआ था कि नरेंद्र मोदी के जरिए तरक्की की बातें हो सकती हैं, वो टूट रहा है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के भीतर बहुत उथल पुथल है, पिछले 3-4 दिनों से बयान नहीं आ रहे हैं, इन सब के ट्विटर हैंडल देखिए कोई अपडेट नहीं कर रहा है। तो अभी जो स्थिति है मुझे लगता है के भीतर एक पॉलिसी, जैसे अफसर साहब कह रहे थे कि उनको अपनी पॉलिसीज में बहुत सारे चेंज हमको भी देखने को मिलेंगे।
प्रोफेसर असकर, एक आखिरी सवाल, आपने इशारतन भी ये बात कही, आप भी समझते हैं कि खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से केजरीवाल साहब के वहां पर सरकार आने के बाद भारत की पॉलिसी में कोई तब्दीली आप महसूस करते हैं आती हुई?
देखिए, इसमें हमें अब ख्याल ये है कि जो बीजेपी की हुकूमत की जो पॉलिसी थी जिसमें रिलीजियस इश्यूज को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा था, उसमें अब मॉडरेशन आएगी। जैसे ही वो मॉडरेशन आती है तो पाकिस्तान के साथ डायलॉग शुरू होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस स्टेज पे यही एक डिमांड है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो कॉन्टेंशियस इश्यूज है उन पे डायलॉग को स्टार्ट कर दिया जाए तो ये एक पॉलिटिक डेवलपमेंट होगी। और इसके मैं समझता हूँ कि ये जो दिल्ली का इलेक्शन है उसका एक रोल है और दिल्ली हुकूमत का एक प्रेशर रहेगा कि इंडिया की जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो तो एक डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने की ओरिजिनल आइडेंटिटी है, जो कि मैं समझता हूं कि बीजेपी ने पिछले 6 महीने के अंदर उसको अंडरमाइन किया है।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हसन अस्करी साहब, जनाब प्रताप सोमवंशी साहब, आप दोनों साहिबान का बेनतहा शुक्रिया। और सामान्य अब चलते हैं अपने अगले मौजू की जानेब। जनरल तलत मसूद साहब हमारे साथ कराची से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, हम गुफ्तगु करेंगे। जैसा कि आपने खबरों में भी सुना है कि शिकारपुर के बाद दो पिशावर में भी एक धमाका हुआ, एक शिया मस्जिद में, इसके अलावा बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस पर भी हमला हुआ, एक डॉक्टर पर भी हमला हुआ जो तय नहीं है कि वो दहशतगर्दों का हमला था या किसी जाति दुश्मनी की बिना पड़ता। बहरहाल ऐसा लगता है कि ऐसे हाई प्रोफाइल टारगेट जो हैं अब दहशतगर्द इख्तियार कर रहे हैं। जनरल साहब ये बताइए कि ऐसा लगता था उस वक्त कि जरबे अज़्ब के बाद अब ये बिल्कुल वाइप आउट हो गए हैं, लेकिन अब दोबारा ये स्ट्रेंथ हासिल कर रहे हैं, क्या इसका सबब यह है कि आईएस का भी अमल दखल हो गया है वहां पर?
देखिए, आईएस का जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इन लोगों के पास अभी भी इतनी कुव्वत जरूर है कि मेरे ख्याल में अलकायदा की और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो 2-3 ग्रुप्स हैं और जो तंजीमें पाकिस्तान में इस वक्त मुकीम है, इसमें खैबर में और इवन शुमाली वजीरिस्तान के कुछ इलाकों में और दूसरे इलाकों में और अफगानिस्तान से भी आ जाते हैं ये दहशतगर, क्योंकि बॉर्डर जो है उस पर कंट्रोल तो अभी भी पूरी तौर से नहीं है बल्कि खासा पोरस है बॉर्डर। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि उनकी सलाहियत में इतनी ज्यादा कमी नहीं आई है और वो जितने सॉफ्ट टारगेट खास तौर से, क्योंकि उनको ये हो गया है कि अब जो हार्ड टारगेट्स हैं जैसे मिलिट्री के, तो उनको اتنی آسانی سے ان کے اوپر اٹیک نہیں ہو سکتا اور وہ لوگ تیار ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو یہ سافٹ ٹارگیٹس کی طرف یہ اب ان کی ساری نظر ہے, اور ان کو یہ بھی علم ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے کہ ہر سافٹ ٹارگیٹ کو بچانے کی کوشش کریں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایسے جگہوں پر جاتے ہیں جیسے یہ امام بارگاہ ہوئی, تو شیعوں کے خلاف تو خاص طور سے ٹارگیٹ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ تو جاری رہے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کو بھی روکا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے اور معاملات کو بہتر کیا جائے, پالیسی میں بہتری کی جائے, امپلیمنٹیشن میں اس کی بہتری کی جائے, کون سے ایریاز ہیں. اور میری نظر میں آف کورس ایک تو یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا جو تعاون ہے اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے, اس کو اور مضبوط کیا جائے, انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس افغانستان سے اور ملٹری ٹو ملٹری جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کیا جائے, اس کے ساتھ ساتھ اندرونی لحاظ سے عوام کو ساتھ لے کر چلا جائے. اور چونکہ اگر عوام آپ کے ساتھ ہوں تو پھر یہ جو لوگ آتے ہیں اور آ کر مقیم ہو جاتے ہیں پشاور میں یا کراچی میں یا لاہور میں, وہ ان کے لیے اتنا آسان نہ ہوگا. لیکن ابھی تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ کافی بغیر کسی مشکلات کے آ کر مقیم ہو جاتے ہیں اور پھر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ ایک واردات کر جاتے ہیں.
جلد صاحب یہ بتائیے, میں اصل میں آپ اس کے بعد میرا اگلا ٹاپک وہ ہے, میرے الگ گیسٹ ہیں, کہ سی پی این ای کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پرائم منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان میں ان تنظیموں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے ضرب عزف کے طرز پر جو دہشت گردوں کی حمایت کرتی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کی حمایت موجود ہے اور اچھی خاصی ہے, اس کو آپ کیسے وائپ آؤٹ کریں گے, روٹ آؤٹ روٹ کریں گے اس کو؟
ایک بڑی ذہنی اور عملی تبدیلی کی ضرورت ہے جو میں نہیں سمجھتا ابھی تک پوری طور سے وہ ان کے پاس ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ لال مسجد کے جو مولانا عزیز صاحب ہیں ان کے خلاف جو ہے کوئی خاص ایسے کارروائی نہیں کی گئی, اور ان کا رجحان اور ان کی سوچ آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے وہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے کئی اور مدرسے ہیں, کہتے تو ہیں کہ انہوں نے بڑے لوگوں کو پکڑا ہے وغیرہ اور مانیٹر کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں اتنی ان میں ابھی طاقت نہیں ہے. اور پھر کئی ایسے تنظیمیں ہیں جن سے ان کے تعلقات بھی حکومت کے کافی اچھے تھے, تو اب یہ دیکھنا ہی, اور وہ بھی ان صحیح تنظیموں کو کی حمایت بھی کرتی ہیں یا کم سے کم نظریاتی لحاظ سے تو لگانگت ہے اور ہم آہنگی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس طریقے سے توقع کرتے ہیں اس کے لیے کافی اچھا لگے گا ان کو تبدیل ہونے میں. اور کیا واقعی میں یہ ہوں گے, ان کی حکومت میں اتنی جان ہے, اتنا حوصلہ ہے, اتنی صلاحیت ہے کہ یہ تبدیل ہوں گے یا نہیں, یہ بڑا سوال کوشچن مارک ہے.
اچھا ایک آخری سوال جنرل طلعت منصور صاحب, یہ بتائیے مجھے کہ جو سچویشن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں تو بہت ساری لوگوں کی سزائے موت پر عمل درآمد ہوا, لیکن اب ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ایک لل سا گیا ہے, خاموشی ہے, گرفتاریاں بھی کچھ محدود پیمانے پر ہو رہی ہیں اور اسلامک اسٹیٹ کے پینیٹریشن کی بھی خبریں آ رہی ہیں, تو وی آر وی ہیڈنگ؟
میرے خیال میں یہ جو اس وقت تھوڑا تعطل ہے شاید یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہوں کہ یہ کیا ججمنٹ آئے گی اس کے بارے میں, ملٹری کورٹس اپنے سپریم کورٹ کیا کہے گی اس کے بارے میں. لیکن یہ میں بتاتے چلوں کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے راضی ہو جاتی ہے اور جو ملٹری کورٹس کے بارے میں, تو پھر یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہینگنگ جو ہے اس کا سلسلہ تیز ہو جائے گا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پھر اس میں اور دوسری چیزوں میں بھی کافی پھرتی آئے گی. تو میں تو اس کا خیال ہوں کہ فوج تو اس وقت چاہ رہی ہے اور ایک حد تک سولین حکومت بھی چاہ رہی ہے, صرف یہ مشکل ہے کہ ان لوگوں کے جو تعلقات تھے اور چاہے وہ فوجی قیادت ہو یا سولین قیادت, ان کے جو ماضی میں ان گروپ سے تعلقات تھے اس کی بنا پر میرے خیال میں ابھی تک کچھ قسم کی ہچکچاہٹ ہے, لیکن اب وہ ہونی نہیں چاہیے. اس لیے کہ جنرل مشرف صاحب تو بار بار اپنا عزم دکھاتے ہیں اور بیانات دیتے ہیں کہ ہم اسی میں تفریق نہیں کریں گے اور ہم سب جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے خلاف یکساں اور یک طرفہ کارروائی کریں گے. تو اب دیکھیے امید تو کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان میں تبدیلی آئے گی, لیکن آہستہ آنا جو ہے وہ تکلیف دہ ہے, اس لیے کہ یہ ملک جو ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ یہ معاملات کے اوپر دیر سے فیصلے ہوں. ہم تو چاہتے ہیں کہ اب ایک واقعی میں تبدیلی آئے, بنیادی تبدیلی آئے.
بہت شکریہ جلن طلعت مسعود صاحب آپ کا, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. اور سامعین اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ میں نے ابھی تذکرہ بھی کیا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے لاہور میں سی پی این ای یعنی کاؤنسل آف نیوز پیپرس ایڈیٹرز کے ایک اجلاس سے خطاب کیا ہے اور اس میں بڑی اہم باتیں کی ہیں. اس تقریب کے ایک میزبان جناب جبار خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو خوش قسمتی سے پی آئی اے کے ذریعے وقت پر لاہور سے کراچی پہنچ گئے. ہم ان سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ امین یوسف صاحب ہوں گے, جنرل سیکرٹری پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے, اور یاسمین علی صاحبہ جو کہ میڈیا لاس کی ایک ایکسپرٹ ہیں وہ ہوں گی. لیکن ہم پہلے ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے جس کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جبار خٹک صاحب یہ بتائیے کہ آج جو تقریب ہوئی ہے سی پی این ای کی جس سے پرائم منسٹر نے خطاب کیا ہے, اس میں انہوں نے ایک بات خاص طور پر یہ کہی ہے کہ جو پرائیویٹ چینلز کے درمیان الیکٹرانک میڈیا کے درمیان ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے ریس ہوتی ہے اس کو کم سے کم 2 سال کے لیے مؤخر کر دیا جائے تاکہ حکومت کو سپورٹ مل سکے دہشت گرد تنظیم کے خلاف کارروائی میں. آپ کیا کہیں گے, کیا یہ ممکن ہے؟
دیکھیے پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کی جو ہے نا تاریخ بہت ہی جو ہے نا وہ پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ, خاص طور پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل ان کی تاریخ بہت ہی جو ہے نا وہ نئی ہے. اور یہ بات جو ہے نا تقریباً جو ہے وہ سنجیدہ لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پرنٹ میڈیا جتنی ذمہ داری سے اپنے پیشہ وارانہ فرائض اور کردار ادا کر رہا ہے, الیکٹرانک میڈیا کے اندر جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا عنصر ہے. اور الیکٹرانک ٹی وی چینل کے درمیان جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ریٹنگ حاصل کرنے کی, اس میں جو ہے وہ کچھ حقائق کو جو ہے نا اوور پلے یا انڈر پلے یا مس پورٹرے بھی کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ایک سنسنی خیزی کی طرف گئے ہیں جس سے جو ہے نا ہمارے پورے ایک سماج کے اندر جو ہے ایک اس قسم کی جو ہے نا صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ بے شمار قسم کی ہیجان خیزی ہے, اور جس کی وجہ سے جو ہے نا سوسائٹی کے تمام حصے اور مختلف کاروبار زندگی متاثر ہوتے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف نے اس جانب جو ہے نا اس الیکٹرانک میڈیا کی اس کردار کی جانب جو ہے نا درست نشاندہی کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ اس وقت جو ہے جبکہ ملک آپریشن درب عزب جو میں جو ہے مصروف ہے, تو اس وقت جو ہے سیاسی پارٹیوں نے بڑا ایک ذمہ دار کردار ادا کیا ہے, لیکن میڈیا جو کہ ہماری جو ہے نا سیاسی اور سماجی زندگی کے اندر ایک اہم حیثیت حاصل کرتا ہے, اور جس میں الیکٹرانک میڈیا جو ہے نا اس کی حیثیت جو ہے نا ایک زوردار حیثیت ہے, تو ان کو جو ہے اب اس آپریشن ضرب عزب میں اپنا کردار ادا کرنا ہے, اور یہ جو ہے ایک دوسرے سے مقابلہ جو ہے جو وہ ہے خبر کو جو ہے نا مختلف انداز سے پیش کر کے ہیجان خیزی کی طرف جو ہے نا جانا اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اس کو جو ہے نا انہوں نے پرنٹ میڈیا کے رول کی بھی جو ہے نا بڑی تعریف کی کہ پرنٹ میڈیا کا بڑا ایک جو ہے ذمہ دارانہ کردار ہے, جبکہ جو ہے نا انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کو یا پرائیویٹ ٹی وی چینلوں کو غیر ذمہ دار تو نہیں کہا, لیکن یہ بلواسا طور پر کہا کہ وہ ریٹنگ کی جو ہے نا اس دوڑ میں بہت سارے جو ہے نا وہ اخلاقی پریکٹس سے جو ہے نا وہ صحیح کر رہے ہیں یا اس کے خلاف چل رہے ہیں.
اچھا امین جوس خٹک صاحب ہمارے ساتھ اگر آپ تھوڑی دیر اور رہ سکیں, مجھے پتا ہے کہ آپ سفر کر کے آ رہے ہیں, گاڑی میں ہوں گے یقیناً, اگر تھوڑی دیر اور ٹھہر سکیں تو. امین یوسف صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آج تک پاکستان میں جو میڈیا کا رول تھا وہ بڑا ہی محترم اور مقدس سمجھا جاتا تھا, اب یہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ پاکستان میں میڈیا کا رول جو ہے وہ کوشچنیبل ہو گیا ہے, قابل اعتراض ہو گیا ہے, بعض لوگ اعتراضات کیوں, آخر یہ ہوا کیوں ہے؟
شکریہ جاوید صاحب. بات یہ ہے کہ میڈیا کا رول ہمیشہ سے اسی طرح رہا ہے. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, جب اپوزیشن میں جماعتیں ہوتی ہیں تو ان کو میڈیا کا رول بہت اچھا, خوبصورت اور بڑا اثر نظر آتا ہے. جب حکومت میں آتی ہیں جو جماعتیں, ان کو میڈیا جو ہے وہ کھٹکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم مکس کر دیتے ہیں چیزوں کو, حکومت اور ریاست کو ہم مکس کر کے چلتے ہیں. ریاست ایک الگ چیز ہے, حکومت ایک الگ چیز ہے. لیکن حکومت کی پالیسیز پہ تنقید میڈیا کر سکتا ہے, اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اس کی اصلاح کی جا سکے, اسے بہتر انداز میں کیا جا سکے. لیکن جہاں تک ریاست کی بات ہے, ٹھیک ہے, ضرب عرض میں میڈیا کا کردار سب کے سامنے, میڈیا نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے. یہ جو پولیٹیکل پارٹی سب ساتھ بیٹھی ہیں, اس میں بھرپور کردار میڈیا نے ادا کیا ہے. میڈیا جو اپنا کردار کر رہا ہے, ہاں اس میں ہم یہ مان سکتے ہیں کہ بعض جگہ پہ کچھ ہمیں, خصوصاً الیکٹرانک میڈیا, الیکٹرانک چینل جو ہیں, اس میں کچھ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے ایک عجیب و غریب بات بولی ہے کہ دیکھیں, انہیں پرائم منسٹر, انہیں اس چیز کی نشاندہی کرنی چاہیے گی کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ غلط ہو رہی ہے, اور کن چیزوں پہ زیادہ تر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب تک اخلاق کی انہوں نے بات کی ہے, جب تک اخلاق تو موجود ہے, پیمرا کا بھی جب تک اخلاق موجود ہے, ہماری تنظیموں کا جب تک اخلاق بھی موجود ہے, اگر آج بھی کچھ چینلوں نے مل کے جب تک اخلاق بنایا تھا وہ بھی موجود ہے. بات دراصل ہے امپلیمنٹیشن کی, اس پہ عمل درآمد کرنے کی. اگر عمل درآمد کسی جگہ نہیں ہوگا, قانون پہ نہیں ہوگا, آئین پہ نہیں ہوگا, کوڈ آف ایتھکس پہ, کوڈ آف کنڈکٹ پہ نہیں ہوگا, تو یہ حالات اسی طرح رہیں گے.
اچھا یاسمین علی صاحبہ, آپ ظاہر ہے کہ میڈیا لاز آپ کا ایک پرٹیکولر سبجیکٹ ہے, آپ ہمیں بتا سکیں گی اور ہمارے سننے والوں کو کہ یہ جو میڈیا لاز ہیں یہ کس حد تک گورن کرتے ہیں موجودہ سچویشن کو, اور کیا ان پر واقعی امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے؟
السلام علیکم جاکر صاحب, میں آپ کا قوانین,
وعلیکم السلام جی,
اور خصوصاً الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یا ڈیجیٹلی, قوانین کی کمی نہیں ہے, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قوانین کنٹرڈکٹری بھی ہیں, اور اس کی امپلیمنٹیشن پہ بھی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس پہ صحیح طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوا جا رہا ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سارے قوانین کی جو زبان ہے یا قوانین ہے ان میں کلیئرٹی نہیں ہے. اب میں ایک قانون آپ کو اس کی کنٹرڈکشن ایک مثال کے طور پہ بتانا چاہوں گی کہ پیمرا کا ایک قانون یہ کہتا ہے کہ دو منٹ غالباً سے زائد اشتہار کا سلاٹ, جیسے کوئی پروگرام چل رہا ہے, لیٹس اسیوم ڈراما سیریل چل رہا ہے, تو ایک سلاٹ جب ہم چلاتے ہیں تو وہ دو ایک منٹ سے زائد کا نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرف اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ جو اشتہارات کی بھار ہوتی ہے, جب بیچ میں بریک آتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس کا ٹائم ڈیوریشن ہے. ایک اور قانون ہے, وہ بھی تمرا کا قانون ہے, وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی اشتہارات ہر چینل لے گا اور اسے پیسے بنائے گا, اس کا ایک حصہ جو ہے وہ تمرا کو دیا جائے گا. اب یہ کنٹرڈکٹری باتیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے, دو منٹ یا جو ابھی جو ٹائم ڈیوریشن ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے, اور جو بینیفیشری ہے زیادہ اشتہارات کا جو چینل لیتے ہیں وہ تمرا بھی ہے. تو یہ کنٹرڈکشن میں نے دیکھی ہے کہ ہر چینل پہ بہت دیکھتے ہیں. آئیے آپ سی پی این ای میں جو پرائم منسٹر صاحب نے گفتگو فرمائی, بنیادی طور پہ میں ان کی بات سے اتفاق کروں گی کہ نیشنل سیکیورٹی کے جہاں معاملات آتے ہیں, وہاں صرف میڈیا نہیں بلکہ ہر ذمہ دار ادارہ, اداروں کے آفیشل کو مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اور نیشنل سیکیورٹی کی شک آپ کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 19 میں بھی موجود ہے, اور مختلف جو میڈیا سے ریلیٹڈ قوانین ہیں جو کافی زیادہ ہیں ان سب میں موجود ہے. آپ جو ابھی ایک آپ کے پارٹیسپینٹ سے بات کری وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے, جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کی سوچ مختلف ہوتی ہے. اب اس میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جو سٹنگ اپوزیشن پارٹیز نے کیے تو اس کو بڑی کوریج دی وغیرہ وغیرہ. حالانکہ اگر یاد کریں تو جب لائرز موومنٹ ہوئی تھی اس وقت پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی اور انہوں نے یہی مظاہرات لیڈ کیے تھے اور اسی طرح میڈیا نے ان کو کوریج دی تھی. بات تیسری طرح سے یہ ہے کہ آج کل جو فوکس کرنے کی ضرورت ہے جو ٹیررزم کے معاملات ہیں, جو ضرب عضب کا ایک آپریشن چل رہا ہے اور اس وقت انتہائی ضرورت ہے کہ ہم فوکس طریقے سے کچھ معاملات کو نمٹے وہاں پہ. لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ایڈورٹائزنگ یا کمرشل ویلیوز کو ایک طرف رکھ دیں میڈیا کچھ عرصے کے لیے اور صرف نیشنل انٹرسٹ دیکھے, تو یہ بیلنس اپروچ نہیں ہوگی.
اچھا,
ایک میڈیا کسی بھی ادارے میں اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں مختلف.
صحیح,
اسٹیک ہولڈر ہے آپ کا اسٹیک, آپ کے وہ اسٹیک جس نے پیسہ لگایا ہے, وہ ورکر جو اسٹیٹ کے پاس کام کر رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کے عوام. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میڈیا سوشل ریسپانسبلٹی اس کی ہے, اس کی جواب دہی عوام کی طرف آتی ہے. جب تک ہم ان تمام اسٹیک ہولڈرز میں بیلنس نہیں اسٹرائک کریں گے, نہ صرف قوانین کے ذریعے بلکہ اپنی اپروچ کے ذریعے, اور پھر جو اسٹیک ہولڈرز کے رائٹس ہیں, جو آپ کا رائٹ ہے وہ میرا حق ہے,
جی صحیح,
میرا رائٹ ہے جی, وہ آپ کا حق ہے,
صحیح.
بیلنس جب تک نہیں آئے گا کسی بھی انسٹیٹیوشن میں تو وہ بات نہیں بنے گی کافی صاحب.
صحیح. جبار خٹک صاحب, آپ نے امین یوسف صاحب کو بھی سنا اور یاسمین علی صاحبہ کو بھی, دو باتیں ہیں, ایک تو کچھ کانٹرڈکشنز بھی ہیں, دوسرے یہ کہ جو چیزیں ہیں آلریڈی قانون کی صورت میں ان پر عمل نہیں ہو رہا. اب آپ جیسے لوگ جن کی دو حیثیتیں ہیں, آپ سی پی این ای میں بھی ہیں, اے پی این ایس میں بھی ہیں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں پی ایف یو جے والے یا دوسرے گروپ والے, ان لوگوں کی کچھ بہت زیادہ سے نہیں ہوتی عام طور پر, تو کیا ان قوانین کو بیلنس کرانے کے لیے, ان پر عمل درآمد کرانے کے لیے آپ لوگ مل بیٹھ کر اور حکومت کے ساتھ مل کر کوئی کوششیں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, کوئی منصوبہ ہے آپ کا؟
میں آپ کا سوال جو ہے نا کچھ سن نہیں پایا ہوں, کوئی آواز کی ڈسٹربنس ہے دوبارہ کہیں گے؟
میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے جس میں سی پی این ای اور اے پی این ایس کا رول بڑا ہے, اور جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں پی ایف یو جی کے لوگ, ان کا جو رول ہے وہ ظاہر ہے کہ لمیٹڈ ہے, اے پی این ایس والے اپنی بات کرتے ہیں, سی پی این ای والے اپنی بات کرتے ہیں, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان قوانین کو درست کروانے کے لیے, ان کے کانٹرڈکشن کو ختم کروانے کے لیے اور ان پر مؤثر طور سے عمل درآمد کرانے کے لیے آپ تینوں یعنی پی ایف یو جے, اے پی این ایس اور سی پی این ای مل کر حکومت کے ساتھ کوئی گفتگو کریں؟
جی ہاں, بات یہ ہے کہ ہماری سی پی این ای کا ایک مطالبہ بھی ہے جو کہ عوام کے بنیادی حق رائٹ ٹو نو سے متعلق ہے. آج ہم نے مطالبہ کیا کہ ہمیں ایکسس ٹو انفارمیشن ایکٹ سے متعلق جو ہے قانون سازی جو ہے اس میں حکومت لے تو لال سے کام لے رہی ہے, اور وہ جو ہے نا ہمیں قانون جلد دیا جائے تاکہ عوام کے رائٹ ٹو نو کو سر کیا جا سکے. جہاں تک میڈیا سے متعلق دوسرے قوانین کا جو ہے نا سلسلہ ہے, اس میں جو کنٹرڈکشنز کی بات کی ہے, کنٹرڈکشنز یقیناً ہوں گے, لیکن مسئلہ جو ہے نا بنیادی طور پر یہ کہ قوانین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میڈیا کے اداروں کو, میڈیا میں کام کرنے والے جو ہے وہ کارکنوں کو, اور اس کے علاوہ جو ہے پورے جو ہے عام لوگوں کو, پورے سماج کو آگے بڑھانا ہے. اور قانون کبھی ساکت تو جامد نہیں ہوتے, اگر کوئی قانون جو ہے اس ارتقاء کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, اسے کریکٹ کرنا چاہیے. لیکن بنیادی طور پر جو بات جو ہے نا وہ دراصل فوکس یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا میڈیا جو آؤٹ لیٹس ہیں, جو میڈیا کے ادارے ہیں, اس بات کی سخت ضرورت پڑتی ہے کہ وہ جو ہے ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کریں. جب وہ ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا اگر کسی کو ہے وہ کچھ حقائق کو بیان کرتے ہیں, وہ حقائق اگر سماج کے اندر ایک عمرانہ رویوں کی بھی نشاندہی کرے تو ارباب کردار کو اس سے جو ہے نا خفا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہ جو ہے نا اپنے عمرانہ رویوں کو جو ہے نا ان کی اصلاح کرنی چاہیے, اس کو کریکشن کرنی چاہیے. اگر اس کے لیے کوئی قانون سازی بھی جو ہے نا ممکن ہے یا کوئی قانونی ترامیم بھی ہوتی ہیں تو وہ کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ عوام کے اپنے مسائل ہیں. اب بات یہ کہ ریاست کا جو ہے نا بنیادی طور پر کام جو ہے بنیادی فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے بنیادی مسائل اور بنیادی کو حل کرے اور بنیادی حقوق کو ڈلیور کرے, اور بنیادی حقوق میں جو ہے वो क्या कहते हैं राइट टू लिव भी आता है, जिंदा रहने का हक आता है, होता है, जो जो यहाँ पर अमन अमान की खराब सूरत हाल है वो हमारे जो है ना इस की रियासत की जो है वो उसको ठीक करने की जिम्मेदार है। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर टारगेट किलिंग होती है, अगवा बराए तावान होते हैं और लोग जो है ना अपनी जिंदगों के मुतालिक जो है ना बड़े मुबतला होते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं दहशत गर्द कार्रवाइयाँ हैं और मुख्तलिफ किस्म के रिश्वत गिरोह मुख्तलिफ नजरियात से और मुख्तलिफ जो है ना सियासी जो है वो नारों की आड़ में जो है वो काम कर रहे होते हैं, जिससे जो है ना आवाम के बुनियादी हुकूक जो है ना बुरी तरह मुतासर होते हैं
और मीडिया पर भी प्रेशर पड़ता है उसका। हेल्थ
जी
मीडिया पर भी प्रेशर आता है उसका।
हेलो
जी
पता नहीं आपकी आवाज़ आप
मैंने कहा कि मीडिया पर भी उसका प्रेशर आता है।
मीडिया पर भी जो है ना जाहिर है कि बुनियादी असर होता है
कि
जो है ना सिर्फ रियासती अनासर नहीं गैर रियासती अनासर भी मीडिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं और करते हैं, जिसकी वजह से मीडिया का जो अपना एक गैर जिम्मेदाराना और मारूजी किरदार है उस पर जो है ना हरफ आता है और उसकी जो है ना परफॉर्मेंस जो है ना बुरी तरह मुतासर होती है और डिस्टोर्ट होती है। तो इसके लिए जरूरी है कि मीडिया को एक आजाद माहौल में काम करने दिया जाए और जो है ना इस बात को हर इस वक्त तस्लीम किया जाए कि बात यह कि मीडिया का काम जो है हकायक को अपने कंज्यूमर यानी कि नाजरीन सामीन और कारीन और जो को पहुंचाना है जो कि आवाम का एक बुनियादी हिस्सा है। तो और आवाम को जो है और इस फराइज की अंजाम देने में दही में करके वो दरअसल आवाम के राइट टू नो को सर्व भी करते हैं
जी।
तो ये सब सूरत हाल का मीडिया से जो है ना बुरी तरह जो है ना वो
मुतासर होता है जी,
उनकी परफॉर्मेंस से असर करता है।
अमीन यूसुफ साहब ये बताइए कि क्या ये मुमकिन है इख्तिसार के साथ के तमाम स्टेक होल्डर्स किसी मरहले पर मिल बैठे।
हमने हमेशा कहा है कि मीडिया की बेहतरी के लिए प्रोफेशनल जर्नलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया की बेहतरी के लिए हम हर सतह पर हर जगह बैठने के लिए तैयार है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मीडिया के कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं और कुछ गलत काम हो रहे हैं मुल्क में तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से अरबों रुपए किस बात के जाये किए जा रहे हैं, क्यों जाये किए जा रहे हैं, इसके असल मकसद क्या है। बात यह है कि हम बात करते हैं मीडिया की आजादी की, मीडिया आजाद है इस मुल्क में, बदकिस्मती से यहाँ का काफी कैद है, अब तक कैद है। आपको हैरान भी होगी कि आईपीएनई जो इम्प्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल है जो इम्प्लीमेंट कराता है ये जवाब का उसकी हेयरिंग चार दिन यहाँ हुई है, उसमें जो स्टेटमेंट आए आप हैरान होंगे जब इनका सुन के कि अब भी साथियों को दो दो ढाई या तीन तीन हजार रुपए तनख्वाह दी जा रही है, बहुत से इदारों में तो छह छह माह की तनख्वाह दी जा रही है। तो ये भी तो हुकूमत का काम है ना, जो कानून है कवानीन है जो लॉ ऑफ लैंड कहता है उसके अमल दरामद कौन कराएगा, उसको तवज्जो कौन देगा, कौन आगे लेके जाएगा। देखिए अगर आपका एक कैमरा तो इंश्योर्ड है लेकिन कैमरे के पीछे काम करने वाला
इंश्योर्ड नहीं है,
वो मर जाता है, उसकी पूरी जिंदगी उसकी पूरे खानदान की जिंदगी भर के लिए रुल जाता है, तो इन चीजों को कौन देखेगा सर।
सही, बहुत शुक्रिया जब्बार खटक साहब, यास्मीन अली साहिबा और जनाब अमीन यूसुफ साहब, आप तीनों साहबान का बहुत शुक्रिया। और समय अब चलते हैं हम अपने अगले मौजू की जानिब जो कि बैन अक्वामी मौजूद से हवाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे मंजूर कुरैशी साहब से जो हमारे साथ लंदन से हैं, यूक्रेन के बारे में कि हफ्ते के रोज यूक्रेन की अफवाज और रूस नवाज अलहद की पसंदों के दरमियान शदीद लड़ाई होती रही जिसके चंद घंटे के बाद ही उस माहदे का इतलाक होना था जो जर्मनी और फ्रांस की कोशिशों से हुआ है। इस सिलसिले में अमरीकी वजारत खारजा के तर्जमान जेन साकी ने जो ख्याल जाहिर किए हैं वो कुछ यूं थे।
अमरीका के महकमे खारजा की तर्जमान जेन साकी कह रही हैं कि वाज तौर पर ये जो कुछ हो रहा है इस हफ्ते होने वाले माहदे का आकाश नहीं है। तमाम फरीकों को तय पाने वाली जंग बंदी की तामील करनी चाहिए और रूसियों और अलहदगी पसंदों के डिबाल्स्टिव और यूक्रेन के दीगर शहरों पर हमले फौरी तौर पर रुकने चाहिए।
जी मंजर कुरैशी साहब ये फरमाइए कि जो इस वक्त यूक्रेन में माहदा आज कल से इम्प्लीमेंट होना है क्या आपको उसकी कामयाबी के कुछ इम्कान नजर आते हैं, इसलिए कि कहा यह जा रहा है कि रूस बड़े पैमाने पर हथियार फराहम कर रहा है अपने सपोर्टर्स को।
जी अगर हम गौर से देखते हैं तो सिचुएशन ऐसी है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये अगर कुछ ही देर دن پہلے ہم اعلان سے کیا تھا کہ وہ شاید ان کو زیادہ لیتھل ویپنز پرووائڈ کریں یوکرین کی جو گورنمنٹ ہے, ایگزسٹنگ جو گورنمنٹ ہے, اور اس کو پی ایم کرتے ہوئے یورپین جو ملک ہیں, ایک تو اس خبر سے یورپین ملکوں میں کافی پریشانی پھیل گئی اور انہوں نے فوراً پری ایم کیا, جا کے ایک میٹنگ جو بھی ارینج کی گئی پوٹن کے ساتھ اور یوکرین کے بھی, اور یہ ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا. اس ایگریمنٹ کے حساب سے ایک بفر زون بنانا ہے اور سرٹن پیریڈ کے اندر وہاں سے وڈرا کر جائیں گے دونوں طرف کی جو فورسز ہیں اور ہیوی ویپنز جو ہیں وہاں سے وڈرا کر لیا جائیں گے. اگر غور کریں تو یہ بہت سوٹ کرتا ہے ہر طریقے سے, یورپ کے بھی جو ملک ہیں وہ اس جنگ کو آگے پھیلانا نہیں چاہتے اور روس بھی نہیں چاہتا, اور ایگریمنٹ کے حساب سے یہ جو ایسٹرن یورپ کا جو ایسٹرن یوکرین کا جو ایریا ہے وہاں پر جو پرو رشین جو لوگ رہتے ہیں ان کو تھوڑی سی ایکسٹرا آٹونمی دی جائے گی, ود ریزلٹ کہ وہ ان کی سے جو ہے ڈیسیژن میکنگ میں ہو جائے گی, وچ مینس کہ جو یوکرین اگر نیٹو جوائن کرنا چاہے گا تو یہ لوگ ویٹو کر پائیں گے شاید. تو اس طریقے سے ایک یہ ان بٹوین ایک مڈل آف دا گراؤنڈ ایک ایگریمنٹ سا بن سکتا ہے, جس سے کہ جنگ کی طرف جانے کے بجائے اور مزید خانہ جنگی کو پھیلانے کے بجائے ایک ایسی سچویشن ہو جائے جس
میں کنٹین کیا جا سکے اس
کو, خوش رہیں.
اچھا
جی جی,
اب ہم گفتگو
کر ایگریمنٹ کو مثال
جی جی فرمائیے.
میرے خیال میں کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے میرے خیال میں اس کا ہولڈ کرنا اور اس کو آگے چلنا بہت بہتر ہے, لیکن دیر آر سرٹن ویری اسٹروک کے اس کے اگینسٹ چل رہی ہیں, اور یہاں یہ جو الٹرا رائٹ ونگ ہیں ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, سرٹن ملک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کو ابھی کہتے ہیں کہ ان کی سیاہی بھی سوکھنے نہ پائی تھی کہ اس سے پہلے ہی اس کو
سبوٹاج کیا جا سکے,
سٹیبلائز کیا جائے.
اچھا اب ایران کی گفتگو کریں گے. آج کی خبر یہ ہے جو وال اسٹریٹ جرنل میں ایک رپورٹ چھپی ہے کہ آیت اللہ خامنائی نے امریکہ کے صدر براک اوباما کے کچھ استفسارات کا جواب دیا ہے, اور خبریں اس قسم کی ہیں کہ اگر یہ کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو شاید وہ آئی ایس کے خلاف کارروائی میں بھی ویسٹ کو مدد ملے گی. آپ کا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیا اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو ایران بھی مدد کرے گا آئی ایس کے خلاف؟
جی, ایران کو ایران کا اگر دیکھتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے ایک ہی جگہ کنورج کر رہے ہیں انٹرسٹ کے آئی ایس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے, اور اس میں میرے خیال میں کہ سعودیز کو بھی, سعودی جو ایک الگ ہے فیکٹر بیچ میں, ان کو بھی یہ فائدہ رہتا ہے کہ اگر یہ ایگریمنٹ ہو جائے اور آن دا گراؤنڈ فائٹ کرنے کے لیے ان کو فائٹرز مل سکیں, کیونکہ جب تک آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے اور ایئر سپورٹ نہیں ہوگی دونوں چیزیں ملا کے تو آئی ایس کو پیچھے کرنا بہت مشکل ہے. جس طرح کل ہی کا اگر ہم واقعہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو عین الاسد جو تھا وہاں پر بیس کے اوپر انہوں نے اٹیک اس طرح کا بورڈ اٹیک کیا ہے, اور چند ہی دنوں کے بعد 12 تاریخ کو انہوں نے جو تھا ساتھی جو بیس تھا اس کے اوپر قبضہ کیا انہوں نے, اور ساتھ ہی جو جہاں پر 400 امریکن جو ٹریننگ کے لیے ابھی آئے تھے اور کچھ مہینے پہلے سے وہاں ٹریننگ دے رہے تھے انہیں کو چیلنج کیا ہے. اٹ کڈ بی جسٹ کیونکہ 8-10 لوگوں نے اٹیک کیا تھا تو یو کین سے کہ اٹ واز جسٹ اے پروب, وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ڈیفنسز کیسے ہیں اور کیا کچھ ہے اس بیس کے اوپر, اور ایک بڑا اٹیک اس کو فالو کرے. تو یہ سچویشن وہاں پر اس وقت بہت زیادہ گراؤنڈ, کیونکہ جو عراقی آرمی ہے ایگزسٹنگ وہ اس کو وہ سپورٹ نہیں کر
رہے
قابل اس طرح نہیں ہے.
اچھا
جی, تو اس کے لیے ان کو ہارڈ لائن فائٹرز چاہیے جو کہ اس گراؤنڈ پہ کھڑا ہو کے لڑ سکیں.
اچھا منظر قریشی صاحب, یہ جو بوکو حرام کی ایکٹیویٹیز ہیں افریقہ میں, نائجیریا ان کی زد میں ہے, چڈ میں بھی انہوں نے زبردست تو حملے کیے ہیں بوکو حرام نے, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہاں پر اب اس پر قابو پانا کچھ مشکل ہو رہا ہے, آپ کا کیا اسسمنٹ ہے, کیا آپ اس کا تجزیہ دیں گے کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہو رہا ہے وہاں پر؟
اگر ہم یہ دیکھتے ہیں سپوز کہ نائجیریا جو ہے افریقہ کے جو رچ کنٹریز ہیں ان میں سے ایک آتا ہے, لیکن ساتھ ہی اس یہ کہ ڈیوائڈ بہت اسٹرانگ ہے ادھر. تیسرا پرابلم یہ کہ جو اگر ہم اس کے مشرق کے اندر جو ممالک دیکھتے ہیں چاڈ اور جو ریجن ہیں وہ کافی ان کی پاپولیشن کم ہے, اور وہاں پر اس کو کنٹرول کرنا ملٹریلی تقریباً ناممکن ہے. تو یہ جتنے بوکو حرام اور اس طرح کے گروپس ہیں یہاں اس کے اندر پروبیبلی جو ہیں ہارڈ لائنرز جو ہیں فائٹرز اور جگہوں سے آئی ایس اور ادھر سے ان کو ایکسپیرینس حاصل ہو گیا ہے کہ ایسے ٹیرین کے اندر لڑنا کیسے ہے, کہ وہ ایک جگہ کھڑے ہو کے نہیں لڑتے, اٹیک کرتے ہیں, دین دے رن اوے, ہٹ اینڈ رن کی جو ٹیکٹکس ہیں. اس کی وجہ سے ایک ملٹری کو ان کو کاؤنٹر کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے, کیونکہ ملٹری موو کرتی ہے تو اس کو ایک پورا پیرافرنیلیا چاہیے ہوتا ہے کہ ان کو ساتھ سپورٹ چاہیے, لوجسٹکس چاہیے, سب کچھ چاہیے. بائی دی ٹائم وہ ایک سٹی کو تک پہنچتی ہے تو وہ موو کر
وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں.
تو اس طریقے سے جی, تو یہ ان کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ صرف ملٹریلی بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ان کو اب آل اوور دا یہ ایک نیا جو فینومنا نکل آیا ہے ان کو کہ اس طرح کی جنگیں جو ہیں کسی بھی نارمل سٹیبل ملک کے اگینسٹ بھی اگر شروع کو کر دے گا ملک تو وہ یا ایسا کوئی شروع کر دے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے سروائیو کرنا. تو اس کو ان دا شارٹ نیئر فیوچر میرے خیال میں کہ بوکو حرام کو اس طرح کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا. اس کو بھی پولیٹیکلی سیٹلمنٹ, الٹیمیٹلی دیر ہیز ٹو بی سم سارٹ آف پولیٹیکل سیٹلمنٹ. اب کیا ہوتی ہے یہ تو آگے
آنے والے وقت. بہت شکریہ
جی
منظر قریشی صاحب, بے انتہا شکریہ آپ کا. اور سامعین اب ہم بات کریں گے ورلڈ کپ کی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب جلال الدین صاحب اور جناب محمد علی صاحب ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑا انتظار ہے, ایک فیور کرکٹ کا چڑھا ہوا ہے, خاص طور پر پاکستان اور بھارت جو روایتی حریف ہیں وہ کل اپنا میچ کھیل رہے ہیں. جلال الدین صاحب یہ بتائیے کہ کیا اسکوپ ہے, کیا چانسز نظر آ رہے ہیں آپ کو؟
دیکھیں چانسز تو ظاہر ہے کہ دونوں ٹیموں کے ہیں, مگر دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس کا چانس کیوں زیادہ ہے. اس کو دیکھنے کے لیے اگر ہم جنرلی جو اسسمنٹ کرتے ہیں وہ تو اگر آپ بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ کے ایریاز کو دیکھیں تو اس میں بیٹنگ میں تو بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کو ایج ہے, اور فیلڈنگ میں بھی تھوڑا سا ایج ہے. مگر یہ کرکٹ ہے, اور کرکٹ میں جس دن ایک یا دو پلیئر بھی اچھا کھیل جائیں تو وہ ٹیم کو جتا جاتے ہیں. یہ والا چانس پاکستان کے پاس ہے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس اگر دے جاتا ہے کل کے دن تو پاکستان جیت سکتا ہے, ورنہ چانس انڈیا کے زیادہ ہے.
محمد علی صاحب ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ اس قسم کے میچز ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت سوچ سمجھ کر سلیکشن کیا جاتا ہے کھلاڑیوں کا, اور کافی محنت کی جاتی ہے ان پر. ہم نے کس حد تک اس معاملے میں آگے جا کر کام کیا ہے ہماری ٹیم نے اور ہمارے لوگوں نے؟
سلیکشن تو ہمارے جو ریسورسز تھے اس کے مطابق ہی سلیکٹر نے ٹیم سلیکٹ کرنی تھی. جو پاکستان کے سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے جھٹکا پہنچا تھا وہ سعید اجمل کا نہ ہونا, عمر گل کا نہ ہونا, جو ہمارے اور محمد حفیظ باہر آ گئے ہیں. یہ ہمارے مین بڑے اچھے پلیئرز ہیں جو باہر رہ رہے ہیں آپ ہی, اور وہی ٹیم سلیکٹ کرنی ہے. اویلیبل ریسورسز میں سے انہوں نے پول میں سے پلیئر سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں, تو جو ان کو بیسٹ بیسٹ اویلیبل تھے وہ انہوں نے سلیکٹ کیا. کیونکہ بھی ہمارے کافی سارے پلیئرس کو ہو گئی ہیں, یہ بھی ہمارے لیے بہت بیسٹ ہے پاکستان کے لیے. لیکن آئی ہوپ ابھی میں جلال صاحب کی جلال الدین صاحب نے جو بات, میں یہی کہ میں 60% جو پلڑا جو ہے میں انڈیا کہوں گا, کافی پرسینٹ ہمارے چانسز ہیں. لیکن پاکستان ایک ویری انپریڈکٹیبل ٹیم ہے, اور کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, یہ میچ کو ٹرن کر سکتے ہیں اور جیت بھی سکتے ہیں. لیکن ایک جو انڈیا کی جو بیٹنگ لائن ہے جیکسن اسٹرانگ, ان کی بولنگ ویک ہے, اور ہماری بولنگ میں کتنا استعمال مسلا کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا عرفان سے استعمال کرتے ہیں ہمارا جو پیس بالر یا پھر شاہ کو کتنا کرتے ہیں, اور ایون وہاب ریاض نے تین سو سال پہلے انڈیا کے بڑی اچھی پرفارمنس دی تھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈپینڈ کرے گا آپ کی کیپٹنسی کے اوپر بھی, اور یہ پاکستان جو کل کے میچ میں اپنے تینوں میں آپ کو اپنی ابلٹی دکھانی کریں گی, اس میں بیٹنگ میں بھی, بولنگ میں بھی, فیلڈنگ میں بھی. لیپس نہیں ہونا چاہیے کل, ذرا سا بھی کوئی لیپس ہوا
جی
تو وہ پھر گئے ہم.
جلال الدین صاحب آپ نے بات کہی ہے کہ انڈیا کے چانسز زیادہ ہیں. انڈیا کی ٹیم وہ کئی ہفتوں سے وہاں آسٹریلیا میں ہے, کھیل رہی ہے, محنت بھی کر رہی ہے, تو پاکستان نے آپ کے خیال میں اس کے مقابلے پر اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے خود کو تیار کیا ہے؟
دیکھیں تیاری تو ظاہر ہے کہ انڈیا کا تو آئیڈیل کنڈیشن ملی ہوئی تھی, بہت پہلے چلے گئے ان کو تو ہر چیز آئیڈیل مل رہی ہے, ان کی پلاننگ ہم سے اچھی تھی, یہ ہے جو ان کو رہے گا. اب جہاں تک اس پرٹیکولر میچ کی پلاننگ ہے وہ اب جو فائنلی جو شکل بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اگر پاکستان انڈیا کو ہرانا چاہتا ہے تو دیکھیں اب یہ پورا جو ورلڈ کپ ہے یہ ٹال اسکورنگ جو ہے نا میچز ہوں گے, یہاں پہ 300 رن یہاں سیف نہیں ہے ابھی آج تک,
جو فل ریسٹرکشن ہے اس کے علاوہ. تو اگر آپ کو کسی چیز کو انڈر پریشر لانا تو آؤٹ کر کے ہی لا سکتے ہیں. آپ کنٹین جیسے پہلے ایک زمانے میں کر لیتے تھے کہ رن روک لیے تو پریشر آ گیا ٹیم پہ, وہ چیز اب ختم ہو گئی کیونکہ فیلڈ اسٹیشن کی وجہ سے بڑا ایڈوانٹیج اور انوویشن بہت آ گئی ہے بیٹنگ میں. تو اب اگر پاکستان اپنے پانچ بالر سے جسے ہم کہتے ہیں ریگولر بالر سے کھیلنا ہوگا, وہ ایک چانس ہوتا ہے کہ جو ریگولر بالر ہے وہ کسی اسٹیج پہ وکٹ دلا دیتے ہیں اور بریک تھرو دلوا دیتے ہیں, تو اس سے دوسری ٹیم کو انڈر پریشر لایا جا سکتا ہے. چار بالر سے اور بیٹنگ لمبی کر کے پاکستان نہیں جیت سکتا. پانچ بالر جس میں اگر میرے پوائنٹ آف ویو سے پوچھیں گے تو دو اسپنر جس میں یاسر شاہ اور شاہد آفریدی, باقی تین فاسٹ بالر اور چھ بیٹسمین سے کھیلیں گے, تو کچھ ہوپ ہے. اگر انہیں ود ان 300 اگر ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں تو پھر تو پاکستان جیت سکتا. اگر انڈیا 300-325 سے زیادہ رن بنا گیا تو پاکستان کے لیے وہ رن بنانا مشکل ہوں گے. اور پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان اگر بیٹنگ کرتا ہے تو اس کو یہی 300 کے اراؤنڈ ریزلٹ کرنے ہوں گے. حال میں
محمد علی صاحب ریزلٹس کا بہت کچھ
کیپیسٹی کم ہے جس کی کیپیسٹی پاکستان میں کم ہے.
اچھا محمد علی صاحب یہ بتائیے کہ جو اس وقت صورت حال ہے جو ہم دیکھتے ہیں تو اس بات پہ بہت انحصار ہے ہارنے جیتنے کا کہ ہم کیا ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں. آپ کے خیال میں سلیکشن پروسیس جو ہے اناؤنسمنٹ جو ہوگا ٹیم کا, اس میں کسی لیپس کا امکان آپ کو نظر آتا ہے فیورٹزم کا یا کہ پیورلی پروفیشنل بیسس پر ہو گئی ہے؟
نہیں یکسر یہ جو ٹیم سلیکٹ ہوگی ابویسلی بہت بڑا میچ ہے اور اس کو میں ہائی اپ ہم کہتے ہیں کہ میچ ہے جب بھی انڈیا کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں تو ابویسلی جو ٹیم مینجمنٹ ہے وہ پروفیشنلی سلیکٹ کرے گی. جو پلیئنگ 11 ہوگا وہ ٹیم دیکھیں گے, پچ کی کنڈیشن دیکھیں گے, جو ٹاس بھی بہت میٹر کرے گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے, ٹاس کا بھی بڑا امپورٹینٹ ایک فیکٹر ہوگا. اور آئی ہوپ کہ وہ پروفیشنلی دینے کے لیے آبویسلی یہ بڑا میچ ہے, پاکستان یہ چاہے گا کہ وہ اپنا جو آغاز ہے ٹورنامنٹ کا وہ جیت کے ساتھ کرے. اس لیے میں ابھی پہلے بھی جو ارلیئر بات کی تھی کہ کوئی مخصوص زمینی آپ دے سکتے ہیں وہ ہونے بھی نہیں چاہیے اور پاکستان دھیرے بھی اس کو لے سکتا ایزیلی لے سکتا اور یہ بڑا اس پہ دونوں ٹیموں کو بہت پریشر ہونا, اس سے بڑی بگ پریشر گیم کیونکہ انڈیا بھی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دے رہا, حالانکہ وہ 2 ماہ سے وہ ادھر 2-3 ماہ سے آسٹریلیا میں الگ ہی رہے. اور ایک آپ دیکھیں کہ پاکستان کافی عرصے سے آسٹریلیا میں نہیں کھیلا, ہمارے ابھی چیزیں ہمارے اسٹیٹ کی کنسرن ہے اور یہ پاکستان اور انڈیا آلموسٹ آپ سے محنت 14-15 سال بعد اس طرح زمین پہ ڈالنے میں جو آسٹریلیا اور انگلینڈ میں کھیلیں گے ایک دوسرے کو پیش کریں گے.
اچھا جلال الدین صاحب کا
سلیکشن ہوگی پھر پروفیشنل ہوگی.
اچھا جلال الدین صاحب آخری سوال, انڈیا پاکستان 60-40 چانسز آپ بتاتے ہیں؟
60-40 تو ڈیفینیٹ انڈیا کے فیور میں ہے. اور جیسے آپ نے سلیکشن کی بات کی تو یہاں تو اب تک تھوڑے حالات بہت خراب ہیں, اب تک ٹیم کمبینیشن بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی پاکستان ٹیم مینجمنٹ. آج تک نہیں پتا کہ اوپن کون کرے گا اور کس طرح ہوگا, 5 بالر کھیلیں گے 4 کھیلیں گے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو کمپیریٹیولی انڈیا کی ٹیم کافی سیٹل ہے, لیکن یہ چیزیں بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں, اس سے ٹیم کی پرفارمنس پہ افیکٹ پڑتا ہے. جب آپ ابھی تک انسرٹنٹی ہے ٹیم میں بیٹنگ آرڈر کے حوالے سے اور کمبینیشن کے حوالے سے, تو پھر وہ ایج تو دوسری ٹیم کو مل جائے گا نا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں
ایڈوانٹیج ہوگا,
پاکستان ٹیم اسی وقت جیت سکتی ہے جب کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی پرفارمنس دے گا, ایک بالر ایک بہت اچھا اسپیل کر جائے, 4-5 ایک دم آؤٹ کر دے انڈیا کے, یا کوئی ایکسٹرا آرڈنری جیسے شاہد آفریدی کبھی کبھی کھیل دیتے ہیں ایسا کچھ ہو جائے. نارمل روٹین میں تو انڈیا کو چانس ہے.
بہت شکریہ جلال الدین صاحب, محمد علی صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بے انتہا شکریہ. اور سامعین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں نیلوفر مغل, اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.